الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه بخاری او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين محترم حضرات اور معزز خواتین الحمدللہ سورۃ البقرہ کا 22واں رکوع اس کی 4 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں اور ایک فرمان مبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بخاری اور مسلم دونوں میں روایت کیا گیا ہے درحقیقت آج سے یوں کہہ لیجئے کہ رمضان المبارک کی تیاری کا ہم باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی اس کی تیاری ذہن سازی ترغیب دینا تشویق دلانا خود بھی اس کے لیے تیاری کرتے تھے اور اپنے تمام صحابہ کرام کو بھی اس عظیم مہینے کے لیے ذہنی فکری اور جسمانی طور پر تیار کرتے تھے ہم نے اس سے پہلے وہ دعا بھی آپ کو سنائی تھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے ہی دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما وبلغنا رمضان اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینہ تک پہنچا دے تو ہمیں بھی یہ دعائیں کرنی چاہیے واقعہ یہ ہے کہ رمضان کا جیسا مہینہ ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، اس کی فضیلت، اس کی بخشش کا سامان ہمارے لیے اللہ پاک نے رکھا ہے، تو یہ تو اللہ پاک کی توفیق ہے کہ جس کو اللہ پاک رمضان کا وہ عظیم مہینہ بھی عطا فرمائے، پھر یہ کہ اس میں عبادات کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو شعبان معظم کا بھی آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، تو بہتر ہے کہ اس کے رمضان المبارک کے آغاز سے پہلے ہی ہم روزے کی فرضیت، اس کی حکمت، اس کے جو دیگر مسائل ہیں اس کا تذکرہ شروع کر دیتے ہیں۔ لہذا پہلی بات روزے یا رمضان سے متعلق نوٹ کرنے کی ہے کہ قرآن حکیم میں روزے سے متعلق، خاص طور پر فرض روزے سے متعلق، صرف ایک مقام ہے قرآن حکیم میں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کی تمام تر باتیں بیان فرما دی۔ لہذا اتنا جامع مقام سورۃ البقرہ کا یہ 23واں رکوع ہے جس کی ابتدائی 4 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ میری آپ حضرات و خواتین سے گزارش ہوگی کہ آج اگر ممکن ہو یا اس ہفتے کے دوران اس رکوع کا مطالعہ ضرور کر لیں، اور کسی مستند تفسیر سے، خاص طور پر ذرا تفصیلی اس کا ڈیپ اسٹڈی جس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ فقہی مسائل بھی ہیں اور دیگر مسائل ہوتے ہیں سمجھنے کے، تو اگر ہم خود اپنی آنکھوں سے پڑھیں گے انشاءاللہ تو زیادہ ہمارا اعتماد بحال ہوگا، ہمیں زیادہ ایمانی کیفیات حاصل ہوں گی۔ اس کے لیے سب سے بہترین اردو زبان میں جو تفسیر ہے وہ معرف القرآن ہے، مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رفیع عثمانی صاحب اور مولانا تقی عثمانی صاحبان جو ہیں، ان کے والد محترم، انہوں نے الحمدللہ اردو زبان میں اس اعتبار سے بڑی جامع تفسیر لکھی ہے۔ تو معرف القرآن کا مطالعہ 23واں رکوع کا خاص طور پر اگر ہو جائے رمضان شروع ہونے سے پہلے پہلے، تو اور دیگر مسائل جو ہیں اس کا بھی بہت اچھا علم ہمیں ہو سکتا ہے۔ ظاہر بات ہے ہمارے پاس یہاں مختصر وقت ہوتا ہے، اور اس مختصر وقت میں ظاہر بات ہے اتنی تفصیل بیان نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال اس حوالے سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان مبارک شروع ہونے سے پہلے ہی اس کی ترغیب دلاتے تھے، تو بحمد تعالیٰ اسی سنت پر عمل کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 183 اور 184 یہ دو آیات مبارکہ ہیں جو ہجرت مدینہ کے فوراً بعد نازل ہوئیں۔ یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ روزہ، روزے کی عبادت یہ مکہ شریف میں نہیں تھی، مکہ میں عبادات کے حوالے سے صرف نماز کا تذکرہ ملتا ہے، اور اس میں بھی فرض نماز جو ہے وہ تو 10 نبوی میں جا کر فرض ہوئی، اس سے پہلے 2 نمازیں پڑھا کرتے تھے اللہ کے رسول۔ ظاہر بات ہے فرض 5 وقت باجماعت نماز کا تذکرہ تو آپ کو معلوم ہے، معراج کے موقع پر خاص تحفہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، وہ یا مکی دور کا آخری حصہ ہے، 10 نبوی 11 نبوی اس میں اختلاف ہے۔ تو بہرحال روزے کا تذکرہ نہیں ملتا مکے میں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں 3 قبائل یہودیوں کے آباد تھے، اور یہودی روزہ رکھتے تھے، جیسے ابھی ہم پڑھ بھی لیں گے کہ شریعت موسمی میں بھی علیہ السلام روزہ موجود تھا، خاص طور پر 10 محرم کا روزہ وہ بڑے اہتمام سے رکھتے تھے۔ لہذا ان سے جا کر پوچھا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو، تو انہوں نے بتایا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے، اس دن ہمیں فرعون کے چنگل سے آزادی ملی تھی، لہذا شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ہم بھی روزہ رکھیں گے، اور اگر ہمیں اگلے سال موقع ملا تو ہم 2 روزے رکھیں گے، 10 محرم کا تو رکھیں گے ہی، 9, 10 اور 10, 11 اس طرح سے روزے رکھیں گے کہ یہودیوں کی مخالفت بھی ہو اور ہم روزہ بھی رکھیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت۔ اسی طرح پھر یہ آیات نازل ہوئی، آیت نمبر 183 اور 84۔ ان دو آیات مبارکہ میں نہ صرف یہ کہ روزہ فرض کیا گیا، 3 دن کے روزے اللہ پاک نے فرض کیے، ہر مہینے کے 3 دن، یہ جو چاند کی 13, 14 اور 15 تاریخ ہوتی ہے اس میں 3 دنوں کا روزہ فرض کیا گیا، اور کیونکہ ابھی تدریج ہے، گریجولی روزہ فرض ہو رہا ہے، لہذا اللہ پاک نے 3 استثناءات ایکسیپشن بھی دے دیے تھے ابتدائی زمانے۔ اس پس منظر کے ساتھ یہ آیات پڑھے کہ شدید گرمی میں، عرب کی گرمی، اس میں یہ روزے کی فرضیت کا حکم آ رہا ہے، پس منظر اگر ذہن میں تو آیات بالکل واضح ہوں گی، اور ایسی جگہ فرض کیا جا رہا ہے کہ جہاں وہ اس سے پہلے سے یوز ٹو تھے ہی نہیں۔ روزہ ویسے ہر شریعت میں رہا، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ان نے بھی یقیناً یہ روزے کی عبادت دی ہوگی، لیکن عرصہ دراز گزرنے کی وجہ سے روزہ اور زکوٰۃ یہ جو مشرکین عرب تھے یہ بالکل انہوں نے ختم ہی کر دیا تھا. باقی نماز کا کیا حال کیا تھا یہ بھی آج کے علم ہے. ماں کانا صلاتہم عند البیت الا مکاؤں و تصدیہ، ان کی نماز نہیں ہے بیت اللہ کے نزدیک مگر تالیاں بجانا اور سیٹیاں بجانا، یہ نماز کا حال تھا. پھر حج میں بھی جو گڑبڑ کی ہوئی تھی آپ کے علم میں ہوگا. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزہ فرض فرمایا. پس منظر اگر ذہن میں رہے تو آیات بالکل سمجھ میں آتی ہیں کہ حوصلہ افزائی بھی ہے، فرضیت بھی ہے، حکمت بھی بیان کی جا رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. اور روزہ فرض کیوں کیا گیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تم بچ سکو، تاکہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ سکو. تو یہ آیت ہے جو جس میں روزے کی فرضیت کا حکم آیا. لیکن جیسے میں نے شروع عرض کیا، رمضان کے روزے کی نہیں، روزہ فرض ہوا ہے ہر مہینے کے 3 دن کے روزے، اور فرضیت کے ساتھ حکمت بھی بیان کر دی، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو. روزہ رکھ کے تمہارے اندر وہ جذبہ پیدا ہوگا، وہ صلاحیت پیدا ہوگی، وہ کیپیبلٹی پیدا ہو جائے گی کہ اگر تم روزے کے دوران حلال چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو ایک ایسی زبردست صلاحیت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی کہ تم بقیہ دنوں میں روزے کے علاوہ جو زندگی ہے اس میں اپنے آپ کو حرام سے بچا سکو گے. لہٰذا یہ ایک پوری پریکٹس ہے، ایکسرسائز ہے، ایک مشق ہے جو اللہ پاک نے رکھی. انشاءاللہ اس کی تفصیل ابھی آگے بھی آ رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ فرمایا ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں. اب یہاں یہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ پورا مہینے کے روزے یہ گنتی کے دن نہیں ہوتے، لہذا ابتدائی دنوں میں صرف 3 دنوں کا روزہ فرض کیا گیا. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور ان دنوں میں بھی اگر کوئی بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو تو پھر وہ روزوں کی گنتی بعد میں پوری کر لیا کرے. وعلی الذین یطیقونہ، اور تیسرا ایکسپشن یہ ہے، استثناء یہ ہے کہ اگر کوئی روزے کی طاقت رکھتا ہے، بیمار نہیں ہے، صحت مند ہے، مقیم ہے، سفر میں نہیں ہے، لیکن روزہ نہ رکھنا چاہے. ابتدائی زمانے میں تیسرا استثناء بھی موجود تھا، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. تو جو روزے کی طاقت کے باوجود روزہ نہ رکھنا چاہے تو ٹھیک ہے، ابھی ابتدائی زمانہ ہے، وہ پھر فدیہ دے، ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے. فمن تطوع خیرن، لیکن جو کوئی خوشی سے کوئی اور نیکی کا کام کرے، بھلائی کا کام کرے، ایک سے زیادہ مسکین کو کھانا کھلا دے، فہو خیر اللہ، تو یہ اسی کے حق میں بہتر ہے، اس کا فائدہ اسی کو ہوگا. وان تصوموا خیر لکم، لیکن اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو، اگر تم سمجھو. بہرحال یہ 2 آیات ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی، 3 دن کے روزے فرض ہوئے، اور تقریباً 1 سال مسلمانوں نے 3 دنوں کے روزے رکھے ہر مہینے کے، تو یہ تقریباً 36 روزے بنتے ہیں. ایک بڑی پیاری حدیث ملتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں اگر کوئی شخص 6 روزے رکھ لے تو اس کو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. تو ظاہری بات ہے اس سے کیا مراد ہے، پہلے وہ جو 36 روزے رکھے گئے وہ گویا پورے سال کا اس کو ثواب اللہ پاک بھی عطا فرما دے گا. بہرحال یہ 2 آیات ابتدائی زمانے کی تھی، 3 ایکسیپشن بھی آپ کے سامنے عرض کر دیے. اب آئیے ذرا روزے کی حکمت میں چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی بھی عبادات عطا فرمائی ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکات ہو، یہ صرف فرض نہیں کیا بلکہ رب سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حکمت بھی بتائی ہے. اسی طرح وہ چیزیں جن سے روک دیا گیا ہے، جو منکرات ہیں، اس کی بھی حکمت بتائی ہے. شراب کیوں حرام کی گئی، اسی طرح سودی لین دین یا حرام سورس آف انکم کیوں اللہ پاک نے حرام کیا ہے، اس کی حکمت نے بھی بتائی ہے. یہ قرآن حکیم کا اعزاز ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی گویا ذمہ داری لگائی گئی کہ آپ نے ان کو حکمت کی باتیں بھی بتانی ہیں. لہذا قرآن حکیم پڑھے تو روزے کی حکمت ہمیں واضح طور پر نظر آ رہی ہے, لعلکم تتقون. نماز پڑھنے کی حکمت بھی اللہ پاک نے بتائی. نماز تو ویسے اتنی جامع عبادات ہے, عبادت ہے, لیکن ایک جگہ اس کی بڑی اہم حکمت اللہ پاک نے بیان فرمائی. سورہ طہٰ میں اللہ پاک فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میری یاد کے لیے, مجھے یاد رکھنے کے لیے. زکات سے متعلق فرمایا سورہ توبہ میں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا, ان کے مالوں سے صدقہ یعنی زکات لیجئے, ان کو پاک کر دیجئے ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی. تو گویا زکات کی ادائیگی یہ پاکیزگی, طہارت و پاکیزگی کا ذریعہ ہے. اسی طرح روزے کے حوالے سے یہاں خاص طور پر فرمایا لعلکم تتقون. اب اس تقوی کو ہم نے سمجھنا ہوگا, اصل میں تقوی کہتے کسے ہیں. جب اتنے زور و شور, اتنے اہتمام سے, یوں کہہ لیجئے زور و شور کا لفظ مناسب نہیں ہے, اہتمام کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس کی حکمت بیان فرمائی ہے تو اب سارا فوکس اسی پہ کیجئے لعلکم تتقون. اب یہ تقوی کیا ہے اس کو سمجھیجئے. یہ در حقیقت ایک کیفیت کا نام ہے, ایک احساس کا نام ہے کہ وہ رب کائنات ہمیں دیکھ رہا ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ انسان کے عمل پر یہ تین جذبہ محرکہ ہیں جو بڑا گہرا اثر انداز ہوتے ہیں. منفی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ تقوی, خوف خدا, اکاؤنٹیبلٹی, حساب کتاب, یہ انسان کے عمل کو درست رکھتا. دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھ لیجئے, جس معاشرے میں قانون بہتر ہو اور قانون پر عمل درآمد کروایا جا رہا ہو, معلوم ہو مجھے کہ میں قانون توڑوں گا تو سزا ملے گی, پکڑا جاؤں گا, وہاں لوگ قانون توڑتے ہوئے ڈرتے ہیں. عزت کا معاملہ بھی ہوتا ہے لیکن بہرحال پنشمنٹ بھی ہوتی ہے, فزیکل بھی ہو سکتی ہے, پھر یہ کہ فائنینشل جو پنشمنٹ ہے وہ بھی دی جا سکتی ہے. لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا میں چاہے کتنا ہی اچھا قانون بنا لیا جائے, اگر پکڑنے کے بعد چھوٹ جانے کا عمل موجود ہے, جیسے ہمارے معاشرے میں پکڑ بھی لیے گئے تو کیا ہوگا, کیا ہوتا ہے, سگنل توڑ دیا آپ کو, اس کو پکڑ لیا اس نے, پھر کیا ہوتا ہے, کھلے پیسے اگر آپ کے پاس ہیں تو بڑی آسانی سے آپ چھوٹ جائیں گے, کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو جہاں ایسا قانون ہو وہاں پر اس قانون کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی, دھڑلے کے ساتھ لوگ اس قانون کو توڑے ہوتے ہیں, زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, یہ ہوگا بس. لیکن جہاں یہ احساس ہو کہ پکڑے جاؤ گے سزا ضرور ملے گی, بے عزتی بھی ہوگی اور فزیکل پنشمنٹ بھی دی جا سکتی ہے, وہاں انسان ڈرتا ہے ذرا, کچھ نہ کچھ خوف ضرور ہوتا ہے معاشرے کا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کو چھوٹے چھوٹے اعمال سے روکنے کے لیے بھی جب پولیس پرچے کے اعتبار سے بڑی اہمیت ہے, سب سے زیادہ طاقتور ترین جذبہ, موسٹ پاورفل موٹیویٹنگ فورس اگر کوئی ہے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقویٰ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس. اور یہ ایسا جذبہ ہے کہ اگر مسلمان میں بیدار ہو جائے تو چاہے تنہائی ہو یا اجتماعیت ہو, ہر جگہ وہ رب سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر چلے گا, وہ لوگوں سے نہیں ڈرے گا, پھر وہ ڈرے گا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا, حساب کتاب سے ڈرتا رہا, اس کے لیے دو باغوں کا وعدہ فرمایا اللہ پاک نے. تو یہ ایک جذبہ محرکہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قلب مبارک کی طرف تین مرتبہ اشارہ فرمایا, آپ نے فرمایا التقویٰ ہا ہنا, التقویٰ ہا ہنا, التقویٰ ہا ہنا, تقویٰ یہاں ہے. یہاں اگر اس بات کا احساس ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے, واللہ بکل شئین علیم, واللہ بصیر بما تعملون, قرآن بار بار بیان فرماتا ہے وہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو, وہ خوب باخبر ہے جس سے جو کچھ تم کر رہے ہو. تو بس یہ جذبہ, یہ احساس, یہ کیفیت کہ وہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ روزے کے دوران یہ کیفیت ہم محسوس کرتے ہیں. ہم جب بچوں کو روزہ رکھوا رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کے اندر جذبہ پیدا کرتے ہیں کہ دیکھو بیٹا روزے سے ہو, کھا نہیں لینا, پی نہیں لینا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, تو بحمدی تعالیٰ وہ جذبہ پیدا ہوتا ہی نہیں. مجھے یاد ہے اچھی طرح, آپ کو بھی یاد ہوگا کبھی ایسا واقعہ, بلکہ حدیث میں یہ ایک لطیفے کے طور پر آیا کہ اگر روزے کے دوران انسان بھول جائے بھول چوک ہو جائے، خاص طور پر جب روزے شروع ہوتے ہیں تو اتنا احساس نہیں رہ پاتا، ابھی شروع ہے رمضان کا، تو اس دوران اگر بھول کر کچھ کھا پی لیں تو حدیث میں الفاظ ہیں کہ یہ تمہارا روزہ نہیں ٹوٹا، یوں سمجھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری ضیافت فرما دی، بس کھا لیا پی لیا بھول سے. جان بوجھ کے کرو گے تو پھر تو بڑا سخت گناہ ہے، کفارہ دینا پڑے گا اس کو، لیکن بھولے سے کچھ کھا لیا پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ضیافت ہوگی. لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تقویٰ کیا ہے. شدید گرمی کا موسم ہے، عام طور پر روٹین ہے کہ گرمی میں آتے ہیں فریج کھولا، فریج میں اگر کوئی ٹھنڈا مشروب رکھا ہے تو پیاس بجھانا یہ انسان کی فطرت ہے. اب آپ نے وہ پانی نکال لیا، سامنے رکھ لیا، اب جیسے ہی وہ یہاں تک پہنچا ہے، شدید گرمی لگ رہی ہے، پیاس سے جان نکل رہی ہے، اور یہاں تک پانی پہنچ چکا ہے، اب یاد آ گیا کہ میرا روزہ ہے. کیا خیال ہے ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ یاد آنے کے بعد وہ پانی پی لیں؟ ممکن نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم نے روزہ اس کے لیے رکھا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن وہ تو دیکھ رہا ہے، لہذا ہم وہ پانی نہیں پیئیں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مسلمان ہو مومن ہو اور وہ پانی پی لے رہے یاد ہونے کے، آ جانے کے باوجود. یہ ہے تقویٰ، اس کیفیت کا نام تقویٰ ہے کہ ہر وقت یہ احساس رہے کہ وہ دیکھ رہا ہے. جب میں کاروبار کر رہا ہوں جب بھی دیکھ رہا ہے، مسجد میں ہوں تب بھی دیکھ رہا ہے، کاروبار میں سچ بولتا ہوں جھوٹ بولتا ہوں دھوکہ دیتا ہوں صحیح طور پر کاروبار کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا. خاندانی معاملات، خاص طور پر شوہر اور بیوی کے تعلقات، اس میں تو تقویٰ اتنا اہم ہے کہ خطبہ نکاح جب ہوتا ہے چار مرتبہ، چار آیات ہیں جس میں تقویٰ کا حکم دیا گیا، وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. کیونکہ اگر شوہر میں تقویٰ ہوگا تو وہ اپنے فرائض ادا کرے گا، بیوی میں تقویٰ ہوگا تو وہ اپنے فرائض ادا کرے گی، گھر کا ماحول درست ہو جائے گا. کاروبار میں تقویٰ، صحیح طور پر بزنس چلے گا. پارلیمنٹ میں تقویٰ ہوگا، اگر اہل تقویٰ بیٹھے ہوئے ہوں گے صحیح فیصلے کریں گے، صحیح قانون سازی ہوگی. عدالت میں جج بیٹھا ہوا ہے اللہ سے ڈرنے والا ہے، صحیح عدالت میں فیصلہ کرے گا. ہر جگہ گویا یہ تقویٰ فیصلہ کن ہو جائے گا انسان کے کردار اور اعمال کے اعتبار سے. لہذا روزہ لعلکم تتقون، روزہ اس لیے دیا گیا تاکہ تمہارے اندر خدا خوفی پیدا ہو، تقویٰ پیدا ہو، پرہیزگاری پیدا ہو، ضبط نفس پیدا ہو. اب آئیے اس تقویٰ کی اہمیت کے حوالے سے تین آیات عرض کروں گا. روزے کا حاصل تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. تقویٰ پیدا ہو جائے گا، یہ قرآن حکیم ہمارے حق میں ہدایت بن جائے گا. بالکل شروع میں سورہ بقرہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی نوعیت کا کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی. یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے، گائیڈنس ہے. لیکن اس سے ہدایت صرف ان لوگوں کو ملے گی جن کے اندر تقویٰ ہوگا، خدا خوفی ہوگی. تو اہمیت واضح ہو گئی. قرآن حکیم تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. ہدایت ملے گی کسے؟ صرف اہل التقویٰ کو، جن کے اندر خدا خوفی ہوگی ان کو قرآن حکیم ہدایت دے دے گا، سیدھا راستہ دکھا دے گا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. وہ جو تم مانگتے ہو اور نماز میں اہدنا صراط المستقیم، یہ قرآن حکیم ہے، سیدھا راستہ. لیکن اس کے لیے پریکوڈس، یہ تقویٰ ہے، خدا خوفی ہے، تو قرآن کی ہدایت ہے. انشاءاللہ لفظ ہدایت پر میں گفتگو کروں گا آخر میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ عزت کا معیار کوئی نہ کوئی تو ہوگا. ہمارے نزدیک عزت کا معیار کیا ہے؟ کوئی اعلی خاندان، پیسہ، اسی طرح چمڑی کی رنگت. چمڑی کی رنگت عزت کا معیار ہے. کس معاشرے میں؟ اس معاشرے میں جس کو انتہائی سویلائز سمجھا جاتا ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے کس معاشرے کا اشارہ کر رہا ہوں. امریکہ، وہاں آج تک یہ چمڑی کی رنگت کا فرق، عزت کا معیار ختم نہیں کر سکی. بلیک اوباما صدر بن گیا، لیکن وائٹس کے دلوں میں ابھی تک ان کالوں کی نفرت موجود ہے. یہ ختم نہیں ہو سکی، ہو ہی نہیں سکتی. 200 سال ہو گئے ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے، لیکن آج تک وائٹس اپنے آپ کو سپریم سمجھتے ہیں، بلیک سے نفرت کرتے ہیں، چمڑی کی رنگت، خاندان، پیسہ، شہرت، عہدہ، یہ معیارات ہیں دنیا میں عزت کے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ان میں سے کسی کی کوئی حیثیت ہی نہیں. رب سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک عزت کا معیار صرف ایک. سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں اللہ پاک فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، اے انسانوں ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، خالق ایک، ایک مرد اور ایک عورت سے، والدین ایک، وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اور ہم نے بنایا ہے تمہیں مختلف ذاتوں میں، مختلف قبیلوں میں، تمہارا فلاں قبیلہ ہے، تم فلاں ذات کے ہو، فلاں قوم کے ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ عزت کا معیار نہیں ہے. وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اللہ پاک نے اس کا مقصد بھی بیان فرما دیا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرو، بس اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. ہاں عزت کا معیار، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا. دو اشخاص کے میں نام لوں گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ایک طرف ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کلر رنگت کے اعتبار سے سیاہ فام، خاندان کا پتہ ہی نہیں، حبشہ کے رہنے والے، پتہ نہیں کب غلام بنا لیے گئے، بچپن میں کچھ نہیں پتا. دنیاوی اعتبار سے اسٹیٹس غلام. دوسری طرف ابو لہب ہے. ابو لہب کون ہے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا، خاندان کے اعتبار سے قریش، قبیلے کے اعتبار سے قریش، خاندان بنو ہاشم، رنگ ابو لہب، یہ اس کا لقب تھا. چہرے کے اعتبار سے انتہائی سفید، بلکہ ریڈش، جو وائٹ جو ہوتے ہیں، لہب کہتے ہیں انگارے کو. اسی طرح دولت کا انبار، آپ ذرا کمپیئر کر لیجئے ان دونوں کو. دین اسلام نے جو معیار دیا، ادھر سگا چچا سب سے بڑا دشمن، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلہ نارن ذات لہب وامراته حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. کیسی زبردست قسم کی لعنت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی. اور یہاں ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. واقعہ یہ ہے کہ ان کے مناقب اگر پڑھنا شروع کریں، حیران رہ جائیں گے انسان کہ کیسی عظیم شخصیت تھی سیدنا بلال کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. معراج کے موقع پر اللہ کے رسول جب تشریف لائے تو پوچھا، بلال کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ میں نے تمہاری قدموں کی چاپ سنی ہے. وہاں بشارت ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی. کہا، میرا کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، ہاں ایک بات میں اپنے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں، جب وضو تازہ کرتا ہوں تو دو رکعت تحیت الوضو ضرور پڑھ لیتا ہوں، یہ میری خاص معاملہ نظر آتا. پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم، سیدنا بلال کہہ رہے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہے ڈفرنس. اسلام نے آ کر بتایا کہ عظیم کون ہے اور ذلیل کون ہے، یہ معیار اللہ پاک نے قائم کیے. تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات آیت نمبر 13. ایک اور ریفرنس نوٹ کرنے کا ہے، انتہائی اہم. اللہ پاک نے حابیل اور قابیل کا واقعہ بیان فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، دونوں سے قربانی مانگی گئی. تفصیل پڑھ لیجئے گا، سورہ آراف میں موجود، سورہ مائدہ میں موجود ہے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. یہ ہے سنہری گولڈن الفاظ، گولڈن ورڈز، جو حابیل کے اللہ پاک نے ہمیشہ کے لیے قرآن حکیم میں نقل کر دیے. واقعہ سنانے کا موقع نہیں ہے. قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنا چاہا، قربانی دونوں نے پیش کی تھی، حابیل کی قبول ہو گئی، قابیل کی قبول نہیں ہوئی. قابیل نے جیلسی میں، حسد میں پہلا قتل کیا، تاریخ انسانی کا پہلا قتل، اپنے بھائی کو قتل کیا. حابیل نے کہا کہ ٹھیک ہے تم مجھے قتل کرتے ہو تو کرو، میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، لیکن یہ بات یاد رکھو انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ پاک قربانی قبول فرماتا متقین کی. تم نے بھی قربانی پیش کی تھی، میں نے بھی، تمہارے اندر تقویٰ نہیں تھا، تم نے ایک جلسی اور حسد میں آ کر گویا یہ کام کیا، میں نے للہ اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، میری قربانی قبول ہو گئی، لیکن قبول اللہ پاک کرتا صرف متقین کی. تو حاصل کلام کیا ہے بھائیوں؟ یہ عبادات، یہ روزے، یہ حج، یہ عمرے، یہ قربانیاں، یہ صرف اس وقت قبول ہوں گی جب تقویٰ ہوگا، ورنہ یہ محض رسومات ہیں، ریچولز ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ جب عبادت عادت بن جائے تو اس کی روح نکل گئی، اور جب عبادت سے روح نکل جائے تو وہ ایک مردہ جسم ہے جسے بدبو آنے لگتی ہے کچھ عرصے بعد. لہذا ہماری عبادات کی کیا حال ہے، بس اتنا ہی میں کہنا چاہوں گا. علامہ اقبال کے الفاظ سنا دوں، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. گویا ان عبادات سے للہیت ختم ہو گئی، یہ محض ایک رسم بن گئی، رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی. سیدنا بلال بھی جب اذان دیا کرتے تھے، آج بھی اذان دی جاتی ہے، تو رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، امام غزالی اور آج کا جو فلسفی ہے وہ بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے. تو رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. تو بہرحال اللہ پاک سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہماری یہ عبادات محض رسومات نہ بن جائیں، نماز پوری حکمت کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ پڑھی جائے، میرے رب نے مجھ پر فرض کی ہے تو شکرانے کے جذبے کے ساتھ نماز پڑھی جائے، روزہ میرے رب نے فرض کیا ہے، حکمت اللہ پاک بیان فرما رہا ہے لعلکم تتقون، تو پورے جذبے کے ساتھ روزہ رکھا جائے. بہرحال اگلی آیت، آیت نمبر 185، انشاءاللہ العزیز زندگی رہی اللہ پاک نے موقع دیا تو اس پہ تفصیلی کلام ہوگا انشاءاللہ. آیت نمبر 185 رمضان سے متعلق جو آیت مبارکہ، یہاں میں آپ کے سامنے صرف ترجمہ کر رہا ہوں، وقت ہمارے پاس محدود ہے. اس گزارش کے ساتھ کہ اگلے جمعے اگر ہو سکے تو تھوڑا سا وقت نکال کر ذرا جلدی تشریف لے آئیے گا، کوشش کریں گے انشاءاللہ، رمضان سے پہلے آخری جمعہ ہوگا تو اگر تھوڑا سا پہلے آ جائیں تو انشاءاللہ اس آیت کے حوالے سے ذرا تفصیلی گفتگو انشاءاللہ ہم کریں گے آئندہ جمعے کو. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پہلا نقطہ حکمت کے حوالے سے نوٹ کرنے کا ہے، رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم آ رہا ہے لیکن وہ حکم بعد میں آتا ہے، اللہ پاک پہلے نزول قرآن کا تذکرہ فرما رہا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. قرآن کیا ہے؟ ہدل للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، گائیڈنس ہے. وبینات من الہدا والفرقان، اور اس میں بینات ہیں، روشن دلائل ہیں، ہدایت میں سے اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے اعتبار سے. فمن شہید منکم الشہر، تو اب جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے، ابتدا میں الفاظ کیا تھے ایام معدودات، وہ گنتی کے دن تھے، تین دن ہر مہینے کے، اب وہ معاملہ ختم، اب پورے مہینے کے روزے فرض ہو رہے ہیں. فمن شہید منکم الشہر فلیصم، اب تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے ایمان کی حالت میں، مقیم حالت میں، فلیصم، تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے. لہذا روزہ رمضان کا فرض ہوا، البتہ دو ایکسیپشن برقرار رکھے اللہ سبحانہ وتعالی نے. نمبر ایک، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو کوئی بیمار ہو جائے اور بیماری بھی شدید نوعیت کی ہو یا پھر سفر میں ہو تو پھر بعد میں پورا کر لیا کرے. تیسرا ایکسیپشن ختم. تیسرا ایکسیپشن کیا تھا؟ طاقت رکھنے کے باوجود نہیں رکھنا چاہو تو فدیہ دے دو ابھی، اب وہ ختم. ہاں البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دائمی مریض کو جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، سانس کا مریض ہے، کڈنی پیشنٹ ہے، اس کو یہ سہولت دی ہے کہ وہ فدیہ دے. ہمیں اپنے بزرگوں کے حوالے سے خاص معاملہ کرنا چاہیے. میں نے اس کے فقہی معاملہ ضرور پڑھے. روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، مر جائے گا، سروائیو بھی نہیں کر سکتا، لہذا اس کو پھر فدیہ دینا ہوگا ایک وقت کا. ایک مسکین کو دو وقت کا کھانا. بہرحال فرمایا یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. ولی تکمل العدہ، لیکن تمہیں چاہیے کہ پھر تم تعداد ضرور پوری کیا کرو. بیماری یا سفر کی وجہ سے جتنے روزے قضا ہو جائیں اس کو گنو اور بعد میں اس کو ضرور پورا کیا کرو. ولی تکمل العدہ ولی تکبر اللہ علی ما ہداکم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اس کی تکبیر بیان کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. ولعلکم تشکرون، اور یہ قرآن کی عظیم ترین نعمت اور روزے کی عظیم ترین عبادت اللہ پاک نے تمہیں اس لیے بھی عطا فرمائی تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ. اللہ پاک ہمیں اپنی شکر گزاری کی روش اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے میں نے آج کی آیت انتہائی اہم ہے، اس پر تفصیلی گفتگو آئندہ جمعے ہوگی. حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، بشارت کے طور پر سن لیجئے، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس کسی نے رمضان میں روزے رکھے لیکن دو شرائط بڑی اہم ہیں، ایمان کے ساتھ صرف اللہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور آخرت میں اجر و ثواب کے لیے، اور احتساب کرتے ہوئے سیلف اسسمنٹ اپنا جائزہ لیتے ہوئے کہ یہ روزہ اللہ نے فرض کیا ہے تو دیگر عبادات بھی اللہ نے فرض کیے ہیں، حرام چیزوں سے بھی اللہ پاک نے روکنے کا حکم دیا ہے، تو احتساب کرتے ہوئے اگر روزہ رکھا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ایسی بشارت، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے. ہم میں سے کون ہوگا جو گناہگار نہ ہو، اور کون ہوگا جو نہیں چاہے کہ میرے گناہ دنیا میں معاف کر دیے جائیں؟ اللہ پاک نے ہمارے لیے موقع فراہم کیا، دنیا میں ہی اپنے گناہوں کو معاف کروا لو. تو فرمایا ومن قام ایمانا و احتسابا ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جس کسی نے رمضان میں قیام کیا، مراد ہے قیام اللیل، رات میں خاص طور پر اللہ کی جناب میں کھڑا رہا، وہی ایمان اور احتساب کے ساتھ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے بھی تمام گناہ معاف کر دیے گئے. روزہ فرض کیا گیا، رات کا قیام فرض نہیں ہے، اس میں انشاءاللہ آئندہ گفتگو ہوگی. اسی طرح بخاری میں حدیث کے آخری الفاظ ہیں ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس کسی نے لیلۃ القدر میں قیام کیا وہی ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے بھی تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے گئے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کا عظیم مہینہ ایمان اور صحت کے ساتھ عطا فرمائے، اس میں دن کے وقت روزہ رکھنے، رات کے وقت قیام اللیل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اور دیگر لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کی اللہ پاک ہمیں توفیق دیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.